سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، ہماری یہ گفتگو کہ جو سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہے، بضعت رحمت للعالمین، عالمین کے لیے بھیجے گئے رحمت کے لیے پرورتگار عالم نے جس رحمت کو نازل کیا، اس رحمت اور رحمت کے ٹکڑے کے متعلق، یہ ایام کہ جو اس بی بی کے شہادت کے ایام ہیں، اور اس مظلومہ اور مضطہدہ کہ جس کے حق کو چھینا گیا، جس بی بی پر مصائب ڈھائے گئے، جس بی بی پر ظلم کیا گیا، جس بی بی سے متعلق ہماری گفتگو چند روایات کے ذیل میں رہی، اور اسی سے ملتے ہوئے، اسی سے منسلک ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج جو کل آخری جملہ پیش کیا گیا تھا سورہ آل عمران کی ایک آیت سے متعلق، کہ شہزادی کونین جس انداز سے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ کے رسول کی رحمت کا انداز کیسا عجیب تھا، کیا بہترین انداز رحمت تھا، کہ پروردگار کہتا ہے کہ آپ کی رحمت اور آپ پر پروردگار کی رحمت اس انداز کی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، خدا کی رحمت ہے آپ پر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ سختی کرتے تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے چلے جاتے. رحمت للعالمین کا یہ رویہ جو پروردگار عالم فرماتا ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے، ہر انسان کے لیے یہ نمونہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی انسان معاشرے میں کام کرنا چاہتا ہے، جب بھی کوئی انسان ایک لوگوں کے گروہ پر کام کرنا چاہتا ہے، اب وہ چاہے مختصر گروہ جو اس کی امیڈیٹ فیملی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ اس کی اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنا محلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ماس لیول پہ کام کر رہا ہو، اس انسان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نرم رویے کے ساتھ رکھے، اس رویے کی نرمی انسان کو لوگوں کے درمیان وہ مقام عطا کرتی ہے، اور یہ رویے کی نرمی انسان کے پیغام کو دوسرے کے دل میں اتارنے کے لیے اور دوسرے پر اثر کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بس پروردگار کہتا کہ ہمارا جو بھیجا ہوا رسول ہے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑا نرم خو ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ تھا جس کا اشارہ فرمایا گیا تھا، پروردگار عالم نے اشارہ کیا فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے آپ معافی کا دروازہ کھلا رکھیے، معاف کر دیجیے انہیں، واستغفر لہم، اور ان نادانوں کی نادانی پر درگزر کیجیے، استغفار کیجیے، ان کی مغفرت طلب کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے لیے ان سے امور کے اندر مشورہ طلب کیجیے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ جو کام کرنے کا اصول ہے، یہ جو انسان کی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان سوشل ورکنگ کر رہا ہو، اس کے لیے ہر انسان جو اپنے خاندان کے اندر، اپنی فیملی کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی اس سے پہلو نہیں چرا سکتا کہ میں اپنی سختی، میں اپنے مزاج کو غصہ ور بنا کر، میں اپنے آپ کو بہت ہی ترم خان سمجھ کر اپنی فیملی پر دھونس جمانا شروع کر دوں اور یہ رویہ اپنانا شروع کر دوں۔ یہ رویہ انسان کے لیے، خود انسان کے اخلاق کے لیے، خود انسان کے کردار کے لیے، خود انسان کی عزت کے لیے، خود انسان کی ترقی کے لیے یہ مناسب رویہ نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ ان چھوٹے چھوٹے امور کے اندر اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو بے قابو کر لے۔ انسان کے جذبات کیسے اس کے قابو میں ہونے چاہیے؟ سیرت رسول کو سیکھ کر، سیرت رسول کے واقعات، سوانح عمری اللہ کے رسول اور شہزادی کونین اور اہل بیت اطہار کہ جنہوں نے اپنی اس زندگی میں، یعنی اس سے بڑا سخت مرحلہ کیا ہو سکتا تھا کہ جہاں اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لایا ہے اور اس معاشرے کے اندر جہاں جہالت ہی جہالت ہے، اور وہاں ایک ایسا دین اور ایک ایسا پیغام لے کر کہ جس پیغام کو اس معاشرے تک بھی پہنچانا ہے اور اس معاشرے کے توسط سے سارے عالم میں پہنچانا ہے، اور اس قدر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے محنت کی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ پیغام پہنچایا ہے اور یہ پیغام پھیلنا شروع ہوا ہے، اللہ کے رسول تو جانتے ہیں کہ یہ پیغام قیامت تک کے لیے جانا ہے، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، یہ جو سیرت رسول ہے یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ بس یہ پیغام پہنچانے کا انداز سیرت رسول سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، سیرت شہزادی کونین سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک کو دیکھا جائے، کل عمر مبارک فقط 18 برس و چند ماہ، یہ بعض روایت کی بنا پر اگر اختلاف روایت کو دیکھا جائے تو کچھ اضافہ ہے، اس مختصر عمر میں شہزادی نے جو زندگی گزاری ہے، جو شہزادی کی زندگی کے واقعات ہیں، جو شہزادی کی زندگی کے حالات ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو، یعنی خاص طور پر اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس کی زندگی کے امور کیسے منظم اور کیسے پروردگار عالم کی اطاعت سے سرفراز اور مزین ہونے چاہیے۔ بس یہ رسول و اہل بیت کی سیرت ہے، آج اس گوشے کی طرف زیادہ اشارہ کیا جائے گا کہ شہزادی کی سیرت سے چند واقعات آپ کی خدمت میں مختصراً صحیح لیکن پیش کیا جائیں کہ پروردگار عالم نے جس حبیب کو، جس اپنے رسول کو اس انداز سے کہ لوگوں کے لیے معافی، لوگوں کے لیے استغفار، وشاورہم فی الامر، اس آیت مبارکہ میں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے مشورہ بھی طلب کیجیے، تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں پروردگار نے علم دیا ہے کیا لوگوں کے مشورے کے محتاج ہیں؟ کہ نہیں، مشورے کے محتاج نہیں ہیں۔ بعض اوقات مشورہ اس لیے بھی طلب کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ، جو ہم عام طور پر، یہ سمجھانے کے لیے فقط مثال دے رہا ہوں کہ ایک بزرگ چھوٹے بچے سے کسی چیز سے متعلق، کسی کام سے متعلق مشورہ یا اس سے اس کی رائے اس لیے بھی طلب کرتے ہیں تا تاکہ اس کا ذہن ان تمام امور کو انجام دینے کا، ان تمام امور کے متعلق فیصلہ کرنے کا اہل بن سکے، اس سے متعلق سوچ سکے، اس کی سوچ اس قدر گہرائی میں جا سکے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جائے شاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کیجئے. یعنی ان اصحاب کو جو آپ کے ساتھ ہیں، جو افراد آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے مشورے لے کر انہیں اس بات کا احساس دلا دیجئے کہ ان کے مشورے بھی جس ذہنی سطح تک پہنچتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہر مشورے پر عمل کریں، لیکن ان کے مشورے دینا ان کی عقل کی سطحوں کو بیان کر دیں گے، اور وہ چیزیں، وہ ترقیاں، وہ آپس کے مشورے جو عام افراد کے اندر آپس میں، اسلام نے مشورے کو پروموٹ کیا کہ انسان جب کوئی کام کرنے جاتا ہے تو جس طرح سے اس کا اپنی زندگی میں تجربہ رہا ہے، اور اگر تجربہ نہیں بھی رہا اور اس نئے کام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو لوگوں سے پوچھے، لوگوں سے مشورہ کرے. اور جب لوگوں سے مشورہ کرے تو یہ مولا کائنات کا جملہ ذہن میں رہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے مشورہ کرتا ہے تو ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے. ایک انسان کی عقل ہے، اس کی محدودیت ہے، اس کا پیمانہ ہے، اس کے اندر جتنا علم اب تک سمویا ہوا ہے وہ اس سے متعلق سوچے گا، فیصلہ کرے گا. جتنا تجربہ آج تک حاصل ہوا ہے اس سے متعلق سوچ کر ایک عقل فیصلہ کرے گی. لیکن دوسری انسان سے جب انسان مشورہ طلب کرتا تو اس کا جو علم ہے، اس کا جو مشورہ ہے، اس کا جو تجربہ ہے، وہ انسان دوسرے انسان کے سامنے جب بیان کرتا ہے تو ذہن کے دریچے کھلتے ہیں. بس فرمایا گیا تو اللہ کے رسول کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کو ترقی دینے کے لیے، اصحاب کو ترقی دینے کے لیے، اصحاب کو ان کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے کہ مرتبہ مشورہ طلب کیا گیا. اور پھر پروردگار کہتا ہے فیضا عدم تھا فتوکل علی اللہ، اور جب آپ عزم کر چکے ہیں، جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں، تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، پروردگار اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بس بعض امور ایسے ہیں، اور زندگی کے تو اکثر امور میں عام انسانوں کو، خاص طور پہ محبان اہل بیت، کہ جو زندگی کی مختلف باتیں اور مختلف سختیاں ہیں انسان کے لیے، جب یہ تمام امور پیش آتے ہیں تو کیا انسان جب ان تمام کاموں میں مشورہ کرتا ہے اور ان تمام کاموں میں ایک دوسرے کا شریک بنتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی دینے کا باعث بنتی ہیں. اور جب ایک فیصلے پر پہنچ جائے تو اب کوئی الہام الہی تو نہیں ہے، کوئی انسان کے پاس گارنٹی تو نہیں ہے. پروردگار عالم نے فرمایا تمہارا کام ہے کوشش کرنا. اب وہ کوشش کرنا تمہارا کام، لیکن اس کوشش کے اندر پروردگار عالم نے اس راز کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ جب آپ بھی فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، فتوکل علی اللہ، اب اس کے بعد توکل کریں پروردگار پر، بھروسہ کریں اس پروردگار پر کہ کام کرنا آپ کے اختیار میں ہے، نتیجہ لینا آپ کے اختیار میں نہیں. نتیجہ پروردگار عالم اس کام کو موفق کرتا ہے تو عطا کرتا ہے. اور ایک مرتبہ ان اللہ یحب المتوکلین، اور کب ایسا ہوا ہے کہ جس نے خدا پر بھروسہ کیا ہو اور پروردگار عالم نے اس کے بھروسے کو توڑ دیا ہو، پروردگار اس بھروسے کو قائم رکھتا ہے. بس اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے کلید، ایک چابی بیان کر دی گئی، ایک راستہ بیان کر دیا گیا کہ اگر امور کے اندر کسی کام میں آگے بڑھو تو توکل خدا پہ رکھنا. یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ انسان کو کرنی چاہیے، خاص طور پہ محبان اہل بیت. اور بعض روایات کی بنیاد پر، جب 75 دن کی روایت ہے تو آج کی شب شب شہادت، بعض علاقوں میں بعض لوگ 14 کی شب شب شہادت مناتے ہیں، تو شہزادی کی شہادت کی شبوں میں جب کوئی انسان ترقی، اور شہزادی کی سیرت سے متعلقہ بھی چند باتیں بیان ہوں گی، تو اب ان تمام چیزوں کو سیکھ کر خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھے، ان تمام کو دے کر خدا پر، اس بات پر کہ پروردگار وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ قرآن مجید کا وعدہ کہ جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، پروردگار کافی ہے اس کے لیے. پھر اسے اب کسی اور بھروسے کی ضرورت نہیں، پھر اب اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. بس پروردگار اس بھروسے کو جو اس پر کیا جاتا ہے خدا قائم رکھتا ہے. ہاں جہاں مصلحت ہے، جہاں کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ اس کام کو اس انداز سے نتیجے تک نہ پہنچائے اور پروردگار کی مصلحت کچھ اور ہو، تو اسے راستہ فراہم کر دیا جاتا. لیکن جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، پروردگار اس کے لیے کافی ہے. اور پروردگار پسند کرتا ہے کہ خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب انسان اپنے آپ کو مستغنی پا لیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، کہ انسان طغیان اور سرکشی کرنے لگتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو استغنا کی کیفیت میں لے آتا ہے. بس جب انسان کے پاس مال آتا ہے، بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، تو میرے بس میں ہے، یہ تو ہو جائے گا. ہم بعض اوقات، یعنی عام انسان بعض اوقات اس مال پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، خدا کی ذات پہ بھروسہ کم کر لیتا ہے. بعض اوقات انسان کا اختیار، طاقت، جسم کی طاقت، میں نے اب اس سے پہلے بھی ایک روایت پیش کی تھی حضرت عمار یاسر کی، اس ظاہری جسم کی طاقت پہ بھروسہ نہیں، اس طاقت پہ کہ جو پروردگار عالم کی عطا کی ہوئی اطاعت الہی کی طاقت ہے، اطاعت رسول کی طاقت ہے، محبت اہل بیت کی طاقت ہے، اس پر بھروسہ کرے. تو اہل بیت کا چاہنے والا جب خدا پہ توکل کرتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں پر، چاہے وہ مال ہو انسان کا، چاہے وہ انسان کے جسم کی طاقت ہو، چاہے وہ کوئی اور ایسی چیز ہو، جس پر بھروسہ کرتے ہوئے خدا کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہو، ہاں یہ تمام چیزیں وسائل ضرور ہیں، یہ جن وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان کام کو انجام دیتا ہے، لیکن توکل پروردگار عالم پر، بھروسہ خداوند متعال کی ذات پر. بس پروردگار چاہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، خدا پر بھروسہ کرو، خدا بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بس اس رحمت للعالمین کی ذات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں کہ جس شہزادی کا کل میں نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ شہزادی کے بچپنے میں جیسے حالات تھے، جیسی کیفیات تھیں، اللہ کے رسول نے جو اذیتیں برداشت کی ہیں تبلیغ کی ابتدا، کہ وہ پیغام جو قیامت تک کے لیے چلنا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو پریشانیاں برداشت کی ہیں جو صحیح ہیں، وہ اس قدر تھیں، اس قدر زیادہ تھیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کل میں نے جملہ نقل کیا کہ جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی ویسے کسی کو نہیں دی گئی. بس ان اذیتوں کے ساتھ اور انہی میں سے ایک یہ بھی موقع نظر آتا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول مسجد میں ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف فرمائیں، لوگوں نے، ان عرب والوں نے یہ تک اللہ کے رسول کو اذیت دی کہ بعض اوقات اللہ کے رسول پر اونٹ کی اوجڑی کو لا کر ڈال دیا گیا، خلاصت کو لا کر ڈال دیا گیا. اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، اللہ کے رسول پر اس خلاصت کو ڈال دیا گیا. اسی تبلیغ کے دشمنی میں، اسی رسول کے رسالت کی دشمنی میں، کہ ایک مرتبہ ایک کمسن شہزادی دیکھتی ہیں کہ اپنے بابا کو اس عالم میں، کہ جب ان پر غلاظت ڈال دی گئی، ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس آئیں، ان غلاظتوں کو ہٹایا، اپنے بابا کو دلاسہ دیا اور اپنے بابا کو لے کر گئیں. یہ وہ بیٹی ہے کہ جو اپنے بابا پر ڈھائے جانے والے مصیبتوں اور مظالم کو اس وقت سے دیکھ رہی ہے، وہ شہزادی اس وقت سے برداشت کر رہی ہیں، اس وقت سے صبر کر رہی ہیں. اور یہی صبر ہے، یہی کمال ہے جو شہزادی کے چاہنے والوں کے لیے بھی زمانے کی سختیوں پر انجام دینا ضروری قرار دیا گیا. کہ ایک مومن ہے، چاہنے والا ہے اہل بیت کا، تو وہ ان تمام مصائب و مشکلات پر صبر کرے کہ جہاں ممکن ہے کہ انسان کے حالات اس کے سازگار نہ رہیں، لیکن یہی شہزادی کی محبت اگر دل میں بسی ہے اور پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے، تو یہی حالات ہیں کہ جو اس محبت کے وسیلے سے پروردگار عالم ان حالات کو اس کے لیے آسان بھی کر دیا کرتا ہے اور برطرف بھی کر دیا کرتا ہے. اس لیے کہ یہ سختیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ایک انسان کا امتحان ہے، اس امتحان کے بعد نتیجے اچھے ہیں. جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے تو پروردگار کہتا ہے انّا مع العسر یسرا، جہاں پریشانی ہے، پریشانی کے ساتھ ساتھ خدا نے آسانی رکھی ہے، ساتھ ساتھ ہی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس پریشانی کے ساتھ انسان کو سرخرو بھی کر دے، انسان کو اس آسانی کی طرف متوجہ بھی کر دے. بس اس شہزادی سے، جو ان کی سیرت میں ہمیں واقعات نظر آتے ہیں کہ شہزادی نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، شہزادی نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں کم نہیں ہیں. جس شہزادی کو پروردگار نور قرار دیتا ہے، میں نے کل بھی ایک روایت عرض کی تھی، آج ایک اور آیت مبارکہ کے ذیل میں سن لیجیے ایک لفظ، کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے نور کا تذکرہ فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، پروردگار اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات ان فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشکات ہو، فیہا مصباح جس کے اندر چراغ موجود ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشی میں پڑا ہو، الزجاجت کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ کی کیفیت ایسی ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ چراغ ایسے روشن ہوتا ہے کہ اسے آگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے، وہ پروردگار کا نور جسے مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، پروردگار اس نور کی مثال دیتا، بس اس نور کی مثال کے بارے میں جہاں مشکات اور مصباح اور کوکب دری کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں پر ایک روایت کا جملہ نظر آتا ہے کہ جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، المشکات فاطمہ، یہ جو مشکات فرمایا، پروردگار عالم کا جو نور ہے اور خدا کے نور سے جسے خلق کیا گیا، اس نور کی مثال مثال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کو اس مشکات سے تشبیہ دیا گیا، اور اس نور پروردگار کے جسے پروردگار نے وہ حیثیت اور وقت عطا کی ہو، جس پروردگار عالم نے وہ منزلت اور کمال عطا کیا ہو، وہ شہزادی جب دنیا میں اس عام انداز سے کہ جو رسول کی بیٹی مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں زندگی گزار رہی ہے، بڑا عجیب انداز ہے، بڑا عجیب کیفیت ہے کہ اس شہزادی نے اپنے بابا کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو نصیحت فرمائی تھی روزانہ کھانا نہیں کھانا، یعنی اپنی غذا کے اندر بھی اتنا احتیاط اور اپنی غذا کے اندر بھی اتنا کم غذا استعمال فرماتی تھیں، بلکہ اکثر مواقع تو وہ نظر آتے ہیں کہ جہاں شہزادی اکثر اوقات فاقے سے ہوتی تھیں، اکثر اوقات شہزادی کا بطن متحرک خالی ہوتا تھا، اکثر اوقات شہزادی بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوا کرتی تھیں، چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اس نور کو یہ عظمت عطا کی تھی، وہ نور اس دنیا کے اندر جیسی زندگی گزار رہا تھا، جس کیفیت میں زندگی گزاری جا رہی تھی، وہاں وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں شہزادی کونین کے گھر کے اندر فاقہ چل رہا تھا، اور روایت کا جملہ ہے، بیار الانوار کی روایت اور دیگر مقامات پہ بھی موجود ہے، کہ جہاں شاہ حبش کی بھیجی ہوئی ایک چادر کو اللہ کے رسول کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا گیا، اب یہ چند روایات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں بہت جلدی جلدی پیش کروں گا، تاکہ سیرت رسول، سیرت شہزادی کے اس پہلوؤں کو تھوڑا سا توجہ کیا جا سکے، کہ شہزادی کیسی زندگی اور کیسی اس فاقے کے ساتھ، ان تکلیف و پریشانیوں کے ساتھ، آج ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ہم نے اگر ایمان قبول کیا ہے اور ہم مومن ہیں اور شہزادی کے چاہنے والے ہیں تو ہم عیش و عشرت کی زندگی کا نہیں، دنیا امتحان گاہ، شہزادی نے ان تمام فاقوں کو اور ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے بتلایا ہے کہ جب ہم اس زندگی میں اس انداز سے خدا کے ان آزمائشوں پر صبر کر رہے ہیں، تم ہمارے چاہنے والے ہوتے ہوئے ہماری محبت پہ بھروسہ کرو اور خدا کی آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھو۔ بس ایک مرتبہ شاہ حبش کی بھیجی ہوئی چادر اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا کہ یہ میں چادر اس شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی ہوگی، جو اللہ اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور فقط اتنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتا ہوگا، اس سے محبت کرتا ہوگا۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو بلوایا، مولا کائنات تشریف لائے، یہ بیش قیمت چادر ہے، یہ بیش قیمت تحفہ ہے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر ہے، کیا اتنا قیمتی تحفہ کہ جو ایک انسان کو عطا کیا جا رہا ہے، اور اس صفت کے ساتھ یہ اعلان بھی فرما دیا گیا کہ اگر اصحاب میں، اگر رسول کے اطراف میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس منزلت پر فائز ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اسے پسند کرتا ہو، تو سوائے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی نہیں ہے کہ جسے اللہ کے رسول اس صفت سے متصف کرتے ہیں۔ ہاں، رسول اور پروردگار عالم کی محبت رکھنے والے وہ سارے اصحاب ہیں، رسول کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن جیسا پروردگار علی سے محبت کرتا ہے ویسی محبت کا انداز کسی سے نہیں، جیسی منزلت و مقام علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی ہے ویسا منزلت و مقام کسی کا نہیں۔ یہی فرق ہے کہ نفس رسول اور ہوتا ہے، اصحاب رسول اور ہوتے ہیں۔ اصحاب رسول کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے، لیکن ان کا مقایسہ کہیں اہل بیت سے نہیں ہو سکتا، نفس رسول سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے جناب عمار کے فضائل بیان کیے گئے، جناب سلمان کے فضائل بیان کیے گئے، جناب حذیفہ کے فضائل بیان کیے گئے، دیگر اصحاب کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن ان تمام کے فضائل ایک طرف، بلکہ ان کی فضیلتیں تمام ہی اس وقت ہوتی تھیں جب ان کے دلوں میں علی مرتضیٰ کی محبت جاگزی ہو جاتی تھی۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو یہ فضائل اور شرف پا ہی نہیں سکتے۔ بس یہی فرق ہے کہ اصحاب کہ جو اہل بیت علی اور اولاد علی اور ذریت پیغمبر کی محبت رکھ کر اس شرف تک پہنچتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلا کر وہ چادر حوالے کی گئی، چادر دے دی گئی، اب کیا اس کا نتیجہ ہو، کیسے مولا کائنات اس کو صرف کریں گے، کیسے اس کو مصرف میں لائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس چادر کو لے کر گھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ بعض علماء نے تو یہ جملہ کہا تھا کہ جب پہلے سے شہزادی یہ گھر سے نکل رہے تھے، شہزادی نے سوال کیا تھا کہ علی آپ کس کے لیے جا رہے ہیں، کب آپ کے بابا نے بلوایا ہے، اور جب یہ اطلاع ملی کہ احساس ہوا کہ کوئی بیش قیمت تحفہ دینا ہے، تو شہزادی نے خود یہ فرما دیا تھا کہ ہمیں اس بیش قیمت سونے کے تاروں والے لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات کیا کر رہے ہیں، مولا کائنات نے اس بہترین بیش قیمت تحفے کو، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے لباس کو، فقراء مدینہ میں تقسیم کر دیا، تقسیم کر کے ہر ایک چیز لوگوں کو بانٹ دی۔ اور ہر ایک چیز تقسیم کرنے کے بعد اب جو مولا کائنات گھر میں تشریف لا رہے ہیں، تو موقع کون سا، کہ موقع یہ نہیں تھا کہ شہزادی کے گھر میں کھانا موجود تھا، بلکہ موقع وہ تھا کہ شہزادی کے گھر میں اس وقت بھی فاقہ چل رہا تھا، شہزادی کے گھر میں اس وقت بھی غذا کی کمی تھی، شہزادی کے گھر میں اس وقت بھی ایسی کیفیت تھی کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہوں۔ دن گزر گیا، وہ موقع آیا کہ جہاں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اگلے روز یا اسی روز ایک مرتبہ رات کے وقت میں مولا کائنات سے درخواست کی کہ کل جو تمہیں پروردگار عالم نے بہترین تحفہ دیا تھا، یعنی جو اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، یہ خدا کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، بس جو پروردگار نے تمہیں بہترین تحفہ دیا تھا، اس تحفے سے کہ جس کی قیمت 3000 مثقال سونا تھی، 3000 مثقال سونا، بس اس 3000 مثقال سونے کی اتنی بڑی آپ نے یہ تحفے کی چیز پائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت کیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر پر آ کر ایک وقت کھانا کھائیں۔ مولا کائنات کیا فرمائیں، اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کیا، اپنی نیکی کو کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے افشا نہیں کیا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو سیکھنا چاہیے کہ امیر کائنات کا یہ سلیقہ رہا، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے تو وہ چادر فقراء مدینہ میں بانٹ دی تھی، اور یہ فقراء مدینہ گواہ ہیں اس بات کے کہ جن جن لوگوں نے وہ چادریں حاصل کی تھی، اس چادر کے ٹکڑے اور سونے کے تار حاصل کیے تھے، ہر ایک کے گھر میں اس چادر کی توسط سے، اس چادر کی برکت سے کچھ نہ کچھ پہنچا تھا۔ بس ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ مولا کائنات نے سب کچھ عطا کیا، بس مولا کائنات کی عطا کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ آپ کو پروردگار نے تحفہ دیا، ہم چاہتے ہیں، اور صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ اصحاب بھی ساتھ ہیں، لوگ بھی ساتھ ہیں، یقیناً لوگوں میں ایک احتمال تو ہے کہ وہ لوگ بھی شامل ہوں گے کہ جنہوں نے خود اس چادر کی برکتوں سے اپنے گھر کے چولہے روشن کیے تھے، ممکن تو ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کے گھر پہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، مولا کائنات نے کچھ نہیں کہا، تشریف لائے، یہ سارے کے سارے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ولی نے یہ کام کیا کہ شہزادی کونین کے حجرے میں تشریف لائے کہ کیا کریں، کہ ایک مرتبہ شہزادی دعا میں مصروف تھیں، دیکھا کہ شہزادی کے مصلے کے پاس ایک ایسا طبق موجود ہے، ایک ایسا غذا کا وہ طبق موجود ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ بہترین غذا موجود ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین اور مولا کائنات اٹھا کر اصحاب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، سب نے کھانا کھایا، سب نے تناول کیا، بس یہ رزق کہاں سے آیا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، بیٹی یہ رزق کہاں سے پایا، یہ رزق کہاں سے حاصل کیا؟ اور وہ بیٹی اپنے بابا سے یہ جملہ کہتی ہے کہ پروردگار جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم. بس پروردگار بے حساب عطا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہ اہل بیت کا چاہنے والا بھی اس محبت پر بھروسہ رکھے، اس ولایت اہل بیت پر بھروسہ رکھے، اس پروردگار عالم پر توکل کرے، پروردگار انہی اہل بیت کے صدقے میں اسے وہ رزق عطا کر سکتا ہے، اور وہ رزق عطا کرتا ہے کہ جیسا اہل بیت نے ایثار و قربانی اور صبر کا مظاہرہ فرمایا. انسان سے تو، عام لوگوں سے تو، مومنین سے تو یہ چاہا ہے کہ جو ہے اس سے انفاق کرو. میں نے آیت مبارکہ پیش کی تھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ کہ جن جو اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی، ان کی مثال ایسی ہے کہ ينفقون فی سبیل اللہ کا مثل حبہ، اس دانے کی سے مثال ہے کہ جو انبتت سبع سنابلا، کہ جس سے سات بالیاں پروردگار نکالتا ہے، اور اس میں ہر بالی میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. پروردگار ایسے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، چاہے کم صحیح. اور اسی لیے جو تاکید فرمائی گئی کہ جو صدقہ انسان دیتا ہے، یہ صدقہ انسان کو کتنا زیادہ محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ بلا اور مصیبتوں، حتیٰ موت کو ٹال دیا کرتا. بس یہ صدقے کہ جو دن کی ابتدا میں دیے جاتے ہیں، روایت کا جملہ کہ دن کی ابتدا کا دیا جانے والا صدقہ انسان کے دن کی بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. جو رات کی ابتدا میں دیا ہوا صدقہ ہے وہ رات کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ صدقے وہی ہیں کہ جو تاریخ کے واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ شواہد خود اللہ کے رسول کے روایات کے اندر اور دیگر انبیاء کے واقعات کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ صدقہ ہی تو ہے کہ جہاں امور کو آسان کر دیا جاتا ہے، جہاں موت کو ٹال دیا جاتا ہے، جہاں انسان کے لیے آسانیاں فراہم کر دی جاتی ہیں. بس خدا کی راہ میں انسان دینا سیکھے، اب وہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. بس اہل بیت نے سکھایا کہ اگر ہے تو اسے بانٹنا سیکھو، اگر نہیں ہے تو اس میں پروردگار عالم کی طرف توجہ کرنا سیکھو. اب یہ مثال، یہ واقعہ تو اس متعلق تھا نا کہ کھانا نہیں تھا، اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کی جہاں انسان کے پاس وہ وسائل میسر نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آج ہر ایک کے پاس مسئلہ کھانا ہو. ہاں، کھانا بھی مسئلہ ہے. اس دنیا کے اندر بہت سارے افراد ہیں کہ جو اس بھوک اور پیاس کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو انسان اگر ان تک رسائی رکھتا ہے تو ان کی طرف کوشش کرے کہ ان کے لیے یہ انتظام کر سکے. لیکن اگر کھانا پانی مسئلہ نہیں ہے تو بات ختم نہیں ہو جاتی. بس یہی انسان کی خواہشات، جو حلال کی خواہشات ہیں، حرام کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، حرام تو پروردگار عالم اجازت ہی نہیں دی. حلال خواہشات کہ جہاں انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ عطا ہو جائے، میں یہ چیز پا لوں، میرا گھر اتنا ہو جائے، میری گاڑی ایسی ہو جائے، میری فلاں چیز ایسی ہو جائے، میرا رشتہ فلاں ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں جاب ہو جائے، میرے کاروبار میں فلاں ترقی ہو جائے. ہر انسان کی خواہش ہے نا، اور ہر حلال چیز کے اندر انسان تمنا کرتا، دعا کرتا ہے. انسان کی جو خواہش ہے اس سے متعلق سب سے پہلا فریضہ یہی ہے انسان کا. انسان پروردگار عالم سے دعا کرے کہ خدا تو میرے لیے ان امور کو آسان فرما دے، تو اپنی جانب سے میرے لیے راستے بنا دے. بس اب انسان کوشش کرے اس کام کو انجام دینے کی. اگر وہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے مقدمات فراہم کرنے ہیں، مقدمات فراہم کرے. اگر کوئی اس کے بسات میں نہیں ہے، پروردگار سے دعا کرے. بس یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے، ہاں اب سوال یہ کہ جس چیز کی طرف میں لانا چاہتا تھا، جب انسان دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، جب وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسائل وہ اس کام تک پہنچا نہیں پاتے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب انسان سوچتا ہے فلاں چیز تو میرے پاس نہیں ہے، فلاں نعمت میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز میرے بسات میں نہیں آ رہی، فلاں گھر، فلاں طریقے کا گھر یہ مجھے نہیں مل پا رہا. بس اہل بیت نے بات سکھائی ہے، نہ ہو تو اسے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کی طاقت استعمال کروں، خدا پہ بھروسے کی طاقت استعمال کروں. اگر تمہارے پاس نہیں ہوا اور تمہیں پروردگار عالم نے ایسے موقع پر قرار دیا کہ جہاں اس چیز کی ضرورت ہوئی تو پروردگار تمہارے لیے انتظام کر دے گا. یہ وہی موقع ہے نا. اب اس اینگل سے اس روایت کو سوچنے کی کوشش کیجئے کہ مولا کائنات کا گھر جہاں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اصحاب تشریف لا رہے ہیں، موقع ہے ضیافت کا، موقع ہے مہمان نوازی کا، لیکن گھر میں موجود کھانا نہیں، گھر میں موجود وسائل نہیں، لیکن اس موقع پر جہاں پروردگار عالم پر بھروسہ اہل بیت نے سکھایا کہ اگر خدا پہ بھروسہ رکھو گے تو خدا شرمندہ نہیں ہونے دے گا، جہاں موقع ہوگا پروردگار ان وسائل کو خود پیدا کرے گا، خود ایسی غیب سے چیزیں فراہم کر دے گا کہ جس سے تم اپنے ان مسائل کو پورا کر پاؤ گے، تم اپنے ان ضروریات کو پورا کر پاؤ گے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے زندگی میں اکثر پیش آتی ہیں، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. کہ بعض اوقات انسان توجہ نہیں کرتا لیکن کتنی ہی چیزیں بغیر مانگے پروردگار عطا کر دیتا، بغیر مانگے انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، بغیر مانگے خداوند متعال اسے دے دیا کرتا ہے. انسان سوچتا ہے میں نے مقدر، کیا انسان اپنا مقدر خود لکھتا ہے؟ کیا انسان، اب دوسرے اینگل پہ نہ لے جایا جائے اسے، مقدر لکھنے کا مطلب کیا ہر چیز انسان نے مانگی ہے جو اسے مل رہی ہے؟ ہر چیز تو نہیں مانگ رہا، کتنی ہزار ہا کروڑ ہا چیزوں کو تو وہ بلٹ ان سمجھ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو مجھے مل ہی رہی ہیں، تو دینے والا کون ہے؟ وہ پروردگار نہیں. بس جن چیزوں کی دعا کر رہا ہے انسان وہ تو مختصر چیز ہے، جن کی دعا نہیں کر رہا وہ جب مل رہی ہیں پروردگار دے رہا ہے تو بغیر مانگے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ بس وہ پروردگار جو بغیر مانگے اتنی چیزیں دے رہا ہے، بغیر مانگے انسان کے لیے مہیا کر دیتا ہے. بس صبر کرے اور جو ہے اسے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرے. بس یہی تو وہ چیز ہے کہ جو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بارہا نظر آتی ہے. مجھے تاریخ کا وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں مولا کائنات نے اس عالم میں بھی زندگی گزاری ہے، کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جو الخرائج والجراح کے اندر ایک واقعہ نظر آتا ہے جو بحر الانوار میں نقل فرمایا گیا. مولا کائنات نے ایک مرتبہ شہزادی کی چادر کو گروی رکھوا کر کچھ کھانے کا سامان ادھار لیا تھا، قرض لیا تھا، اور وہ جو قرض لیے تھے اس یہودی کے پاس چادر رکھوا کر قرض لیے گئے. بس وہ چادر جو شہزادی کی اس یہودی کے پاس رکھوائی گئی بطور امانت، تو بطور اس قرض کے ادا کرنے کے بعد جو واپس رہن کے، ایک مرتبہ وہ چادر لے کر گیا، جس جگہ پر وہ چادر رکھی تھی محسوس کر رہا تھا، توجہ نہ رہی، کچھ دیر بعد جب محسوس کیا تو اس کمرے سے، اس علاقے سے، اس اطراف میں ایک نور ساتے ہونا شروع ہوا. اور وہ نور بڑا عجیب تھا، ایسا نور تھا کہ جس نور کو دیکھ کر حیران رہا. اور ایک مرتبہ جب تحقیق کی، معلوم کیا کہ نور کہاں سے ساتے ہو رہا ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مقام تک پہنچا کہ جس تاکچے میں، جس کوٹھڑی میں، جس کمرے میں وہ چادر رکھی تھی، اس چادر سے وہ نور ساتے ہو رہا تھا. اور کیوں نہ ہو، یہ تطہیر کی وارثہ کی چادر ہے، یہ چادر تطہیر ہے، یہ اس ملکہ کی چادر ہے کہ جسے پروردگار نے یطہرکم تطہیرہ کا مصداق بنایا. بس ایک مرتبہ وہ چادر کو دیکھا کہ نور اس سے ساتے ہو رہا ہے، نور اس سے برآمد ہو رہا ہے. اور ایک مرتبہ جب سارا کا سارا علاقہ منور ہو رہا ہے، پورا حجرہ منور ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ اس نور کے صدقے میں جب اس نور کو ملاحظہ کیا، اپنے اطراف والوں کو جمع کیا، اپنے اقربا کو جمع کیا، 80 افراد جو اس کے اطراف کے تھے سب کو جمع کیا گیا، ایک مرتبہ نور دیکھا اور نور سے متاثر ہو کر یہودی تھا، اس چادر سیدہ کے صدقے میں اسلام قبول کیا. اور ایسے کئی واقعات تاریخ میں نظر آتے ہیں کہ جہاں شہزادی کے توسط سے، شہزادی کے نور کو دیکھ کر اور شہزادی کی اس چادر کے نور کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگ اس دین کی طرف راغب ہوئے. چنانچہ یہ شہزادی کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، جو شہزادی سے نسبت پا جانے والی چادر کی کیفیت ہے، وہ شہزادی سے نسبت پا جانے والے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، کہ جس کے دل میں واقعاً حب بنت رسول آ جائے، وہ دل منور ہو جایا کرتا ہے، وہ دل مزین ہو جایا کرتا ہے، وہ دل پروردگار عالم کے ہاں محبوب ہو جایا کرتا ہے، وہ دل پروردگار عالم کے ہاں ایسا ہو جاتا ہے جسے پروردگار پسند فرماتا ہے. بس ایک روایت و بات کو مکمل کروں کہ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب شہزادی کونین ایک مرتبہ اس محفل میں تشریف لے جا رہی ہیں، کہ جس محفل میں شہزادی کونین کو ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے آ کر جو پڑوس میں رہتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ پڑوس کا بھی تو حق ہے، ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں شادی کا پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے ہاں شادی میں شرکت کرے، چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے ہاں تشریف لائیں. کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے شہزادی کونین سے اطلاع دی، تذکرہ کیا، اور ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ شہزادی اس وقت تشریف لائیں گی جب ان کے شوہر علی مرتضیٰ اجازت دیں گے. کہ ایک مرتبہ آپ سفارش کر دیجئے، یہودیوں نے درخواست کی، مولا کائنات سے جملہ کہا گیا کہ آپ بتلا دیجئے کہ شہزادی اس محفل میں شرکت کریں یا نہ کریں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اجازت دی. عالم کیا ہونا چاہیے تھا؟ عالم یہی تھا، سوچ یہی تھی جو میں نے ابتدا بھی جملہ کہا تھا پچھلی تقریر میں، کہ جو ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں، جو باطن دیکھ کر خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں. بس شہزادی محسوس تو کر رہی ہیں کہ جس شہزادی نے اپنا لباس، لباس عروسی، جس شہزادی نے اپنا شادی کا لباس اس مانگنے والے کو عطا کر دیا ہو، جس شہزادی کے لباس کا عالم اور چادر کا عالم یہ ہو جس پر پیوند لگے ہوں، جس شہزادی کے اس بوسیدہ لباس کی کیفیت میں، اس کم وسائل کی زندگی میں، ہر ایک جانتا ہے کہ شہزادی کیسے زندگی گزار رہی ہیں، کیسا لباس پہنتی ہیں، بس اس کم وسائل کی زندگی میں یہودی پھر چاہ رہے تھے کہ کسی انداز سے ہم محمد کی بیٹی کو، رسول کی بیٹی کو بلائیں اور ہماری خواتین، اور انہیں کہا بھی گیا کہ جیسے ان کا طریقہ تھا کہ تم اپنے آپ کو مزین کرو، معطر کرو، بہترین لباس، بہترین زیور، بہترین خوشبو، ہر چیز استعمال کی گئی، اور یہ امید تھی کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی تو کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہی ہوگی نا کہ وہ کہنا لباس پہنے ہوئے ہوں گی، کیفیت یہی ہوگی نا کہ وہ پیوند لگا لباس پہن کر تشریف لائیں گی. کہ جب وہ تشریف لائیں گی تو ہم احساس دلائیں گے کہ آپ کا لباس کیا اور ہمارا لباس کیا. بس بعض اوقات پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کے اندر، ایک تو اس واقعہ اور معجزے کا انداز ہے، لیکن میں ایک اور زاویے سے آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ انداز ہے کہ شہزادی کو پروردگار عالم نے وہ مزین کیا، فرشتوں کا نزول ہوا، شہزادی گھر سے برآمد ہو رہی ہیں، آسمانی وہ جنت کا لباس لائے گئے، معطر کیا گیا اور شہزادی تشریف لے گئیں. لیکن یہاں پروردگار عالم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جس شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار اس شہزادی کو اس دنیا کے معاملات کے اندر بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بس وہی تو صدقہ ہے اس شہزادی کا کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت آ جاتی ہے، پروردگار اسے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا. وہ بھی جب پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے اور شہزادی سے توسل کرتا ہے، بس یہی تو بات ہے کہ جب اگر شہزادی سے توسل کرے اور اپنے امور کی آسانی کی دعا کرے، پروردگار اس کے لیے امور کو آسان فرما دیا کرتا ہے، اس کے لیے امور کو سہل کر دیا کرتا ہے، اس کے لیے ان تمام کاموں کو آسان کر کے اس کی زندگی کو ایسا موفق کر دیتا ہے کہ جیسے شہزادی کونین کے واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شہزادی کونین کہ جن کی عظمت کو اس دنیا میں بیان کیا گیا، بتلایا گیا، تاکہ ان کا چاہنے والا بھی اسی شہزادی کا صدقہ طلب کرتا رہے، اسی شہزادی سے توسل کرتا رہے. بس ایک مرتبہ شہزادی تشریف لے جا رہی ہیں، موقع وہ کہ جب شہزادی تشریف لا رہی ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ اس شہزادی کے آنے نے ایک عجیب انقلاب برپا کیا، ایک عجیب کیفیت برپا کی، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ جب شہزادی تشریف لائی ہیں، ایک مرتبہ شہزادی کا آنا تھا، وہ جنت کا لباس، وہ بہترین خوشبو، اور اس خوشبو کی مہک سے، اس خوشبو کے عطر سے، اس خوشبو کی کیفیت سے، یہ تمام کے تمام جو اس لباس کو دیکھ رہے ہیں، اس شہزادی کی عظمت و جلالت کو دیکھ رہے ہیں، کہ یہ تمام کے تمام اپنی جو چکا چون تھی سب بھول گئے، اپنی جو مزین کیفیت تھی سب بھول گئے، ایک مرتبہ سجدہ تعظیم میں گر گئے کہ یہ کون ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، کہ ان کے مقابل میں تو یہ دنیا کی ہر زینت ہیچ قرار دے دی گئی، دنیا کی ہر خوشبو کو ختم کر دیا گیا. ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے اس انداز سے شہزادی کی بارگاہ میں جھک گئے، یعنی احساس پروردگار عالم نے دلا دیا کہ یہ کیفیت وہ ہے جو شہزادی کو پروردگار عالم نے وہ نسبت عطا کی ہے، وہ کیفیت عطا کی ہے۔ بس زان محترم، تاریخ کے واقعات ایک کے بعد ایک، جس طرح سے شہزادی کونین کا رتبہ ہے، جب مولا کائنات تشریف لا رہے تھے ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کے گھر پہ، جناب ام سلمہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دیکھو دروازے پر وہ آ رہا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، جو دلاور ہے، جو شجاع ہے، جو بہترین ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو دیکھا نہیں دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے، آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول کو کیسا اشتیاق ہے کہ وہ آنے والا ایسی صفت کا مالک ہے، بس وہ کل ایمان ہے کہ جس کی زوجہ زوجہ بتول شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کو قرار دیا گیا۔ لولا فاطمہ لما کانا، لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن، کہ اگر علی نہ ہوتے تو شہزادی کونین فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ تھا، برابری کرنے والا نہ تھا، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو شہزادی کی برابری کر سکے۔ بس شہزادی کا کفو اور مولا کائنات، اور مولا کائنات کی کفو شہزادی کونین، یہ وہ امتزاج ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے اس امت کو اس دنیا میں رہنا بھی سکھایا، اس دنیا کے مصائب کو جھیلنا بھی سکھایا، اور یہ تعلیم بھی دے دی کہ کیسے ان مصائب اور مشکلات پر صبر کیا جاتا ہے، کیسے ان مصائب و مشکلات کو برداشت کیا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں اور آج اسی نقطے پر تمام کروں کہ یہ گھرانہ کہ جو مسلسل اس امت سے آنے والے ان ستموں پر مسلسل گریا کنا ہے، مسلسل ماتم کدا ہے، بس وہ گھرانہ اہل بیت کہ جب اللہ کے رسول رخصت ہوئے تھے تو اللہ کے رسول کی رخصتی کے بعد جو شہزادی نے ماتم کرنا شروع کیا، وہ شہزادی کا عالم بڑا عجیب تھا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دن پر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ صبح و شام شہزادی ماتم کرتی ہیں، صبح و شام شہزادی اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں۔ پس وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی کو مولا کائنات آ کر مدینہ والوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کیسا پیغام ہے، بڑا عجیب پیغام تھا کہ جو مدینہ والوں کا مولا کائنات نے پہنچایا، کہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ بی بی سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ میں کہوں شہزادی، ان لوگوں سے آپ کا رونا برداشت نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے، علی اے ابو الحسن، ان سے جا کر کہہ دیجئے تمہارے نبی کی بیٹی زیادہ دن تمہاری مہمان نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کونین کے لیے بیت الحزن تعمیر ہوا، بیت الحزن تعمیر ہونا تھا۔ اب روزانہ شہزادی اپنے بچوں کو لے کر جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ اس بیت الحزن میں جا کر اپنے بابا کا مرثیہ پڑھتی ہیں، اپنے بابا پر گریا کرتی ہیں۔ ہائے رے شہزادی، شہزادی کا جانا کیسا تھا؟ ارے وہ شہزادی تھی کہ جس کے ہاتھ میں عصا آ گیا۔ وہ شہزادی کے ہاتھ میں عصا کس سن میں؟ 18 برس کا سن ہے، اور نبی کی بیٹی کے ہاتھ میں عصا ہے۔ وہ شہزادی کہ جس شہزادی کا چلنا کیسا ہے؟ ارے وہ شہزادی ہے جو کبھی دیوار تھام کے چلتی ہے۔ ارے وہ شہزادی وہ ہے کہ جو کبھی پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلتی ہے۔ ارے اس شہزادی کا عالم یہ ہے کہ بابا کے ساتھ گزرنے والے ہر لمحے کو یاد کرتی ہے۔ آج ماتم کرنا ہے، آج اس شہزادی پر گریا ہے۔ بس وہ شہزادی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے سنا کہ حضرت بلال جو اللہ کے رسول کے مؤذن تھے، جو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایک مرتبہ پلٹ کر مدینہ آئے ہیں۔ بلال کے آنے کی خبر سنی، ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بابا کے اس مؤذن سے درخواست بھیجی کہ اے بلال، ہم چاہتے ہیں کہ آپ گلدستہ اذان پر جا کر پھر اذان کہیے۔ حضرت بلال یہ طے کر چکے تھے کہ اب رسول کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہ کہیں گے۔ ایک مرتبہ بضعت الرسول کا حکم آیا، گلدستہ اذان کی جانب بڑھے اور زبان سے اذان کے وہ جملے برآمد ہونا شروع ہوئے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور یہاں شہزادی کونین کی فکروں میں وہ منظر آباد ہونا شروع ہوئے کہ میرا بابا نماز کی تیاری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں، اور ان صداؤں کا بلند ہونا تھا، شہزادی کی یادیں آباد ہونا شروع ہوئیں۔ ایک مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، شہزادی نے اپنے بابا کا نام سنا، اور اپنے بابا کا نام حضرت بلال سے سن کر ایک مرتبہ غش کھا کر گر پڑی۔ بلال کو روک دیا گیا، اے بلال رک جا، تیری اس اذان نے شہزادی پر صدمہ وارد کر دیا۔ میں کہوں شہزادی، آج یہ بلال کی اذان ہے اس مدینہ منورہ میں، آپ کے بابا کی یاد میں آپ نے غش کھایا ہے، نہ جانے ثانیہ زہرا پر کیا گزری جس نے شرابی کا دربار بھی دیکھا تھا اور اس دربار میں ہونے والی اذانیں بھی سنی تھی۔ ارے امام سید سجاد پر کیا گزر رہی تھی کہ جب ان کے کلام کو روک کر اذانیں دی جا رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے، ایک مرتبہ شہزادی روزانہ جاتی ہیں، روزانہ بیت الحزن جا کر ایک مرتبہ اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں، اور ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب شہزادی اپنے گھر سے برآمد ہو رہی تھیں، مولا کائنات کی ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ شہزادی کچھ مسرور معلوم ہوتی ہیں، کچھ خوش معلوم ہوتی ہیں۔ وجہ دریافت کی، فرمایا اے شہزادی، اے بنت رسول، آپ جب سے آپ کے بابا کی شہادت ہوئی ہے، جب سے آپ کے بابا دنیا سے گزر گئے ہیں، آپ کے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار نہیں دیکھے، آج یہ خوشی کے آثار کس لیے؟ ایک مرتبہ بنت رسول کہنے لگی، اے علی، اے ابا الحسن، ہم نے اپنے بابا سے ملاقات کی تھی، ہمارے بابا نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ بہت جلد ہم اپنے بابا سے ملاقات کرنے والے ہیں، بس وہ وقت تھا، شہزادی اس دنیا سے جانے پر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، ابا الحسن، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس حجرے میں رہیے، ہم چاہتے ہیں بچوں کو بھیج دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کو مسجد بھیجا۔ ایک مرتبہ بچے مسجد گئے، اپنے نانا کی قبر پر گئے، بیٹیوں کو کنیز کے حوالے کیا اور اب وصیتیں کرنا شروع کی۔ بنت رسول کی وصیتیں ہیں، ایک مرتبہ کہنے لگی، اے ابا الحسن، اگر ہماری جانب سے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے درگزر فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ مولا کہنے لگے، اے بنت رسول، آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ رہی، کوئی ایسی بات نہ رہی۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے، میری وصیت یہ بھی ہے کہ جب میرے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں، ان سے سختی سے بات نہ کیجیے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، ارے آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد، ارے یہ آل اطہار ہیں، یہ کیسے کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہنے لگی، ایک مرتبہ بنت رسول وصیت فرماتی ہیں، اے ابا الحسن، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دیجیے گا۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، اے ابا الحسن، جب مجھے دفن کر دیجیے گا، مجھے سلام کام کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوئیے گا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے وصیتیں سن لی، اب جواب میں ارشاد فرمانے لگے، اے بنت رسول جب آپ کو بیاہ کر لایا تھا مفلس تھا، مال دنیا نہ تھا، آپ کے حق میں کوتاہی ہو تو درگزر کیجئے گا۔ اب پھر کہنے لگے، مولا کائنات فرماتے ہیں، اے بنت رسول جب اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیے گا تو اپنے بابا کو سلام کہیے گا اور اپنے بابا سے کہیے گا کہ اس امت نے ہم پر کیا ستم ڈھائے ہیں، ہم پر کیا مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے، اے بنت رسول، ہم ضرور آپ کی قبر پر سلام کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جواب سلام کہیں، آپ سے جواب سلام سنیں۔ ایک مرتبہ وصیت تمام ہوئی، ان وصیتوں کا تمام ہونا تھا، عزیزو ایک مرتبہ وصیتیں تمام ہوئیں، باتیں ختم ہوئیں، دروازے پر کسی نے دستک دی، ایک مرتبہ دستک دینے والوں کا معلوم ہوا کہ بچے پلٹ کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں سے سوال کیا، بیٹا تمہیں نانا کی قبر پر بھیجا گیا تھا، کہ ایک مرتبہ بچے کہنے لگے، اے بابا، ہم اپنے نانا کی قبر پر گئے تھے، ہم نے وہاں آواز سنی تھی کہ فاطمہ کے یتیم آ رہے ہیں، اے بابا اتنا بتا دیجئے کیا ہماری مادر گرامی اس دنیا میں ہے یا اس دنیا سے گزر گئی، یہ ان بچوں کا مقدر تھا، اور ایک کربلا والے یتیم تھے کہ جن کے مولا و آقا کو ایک کربلا میں مجمع عام میں ایک بہن فریاد کر رہی تھی اور بھائی کے گلے پر گند خنجر چل رہا تھا، ضربوں پر ضربیں جاری تھی اور مولا حسین پر ایک کے بعد ایک ضرب وارد ہوئی، فرزند رسول شہید ہو رہا تھا، زمین و آسمان میں زلزلہ۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سو کا عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین مومنات میں جو کوئی بیمار ہیں پریشان حال ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شرار فرما۔ تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔